ارے دوستوں، کسی عمل کی قبولت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک تو یہ کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، اور اس کو نیچے کر دیں تاکہ وہ دوست نظر نہیں آتے. ایسے کر دیں، یہ ایسے جیسے آپ بھی پورے نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ کا چاند جو ہے وہ بادلوں میں چھپ رہا ہے. نہیں، آواز بھی انشاءاللہ. اس کو کہتے ہیں سیٹنگ کرنا. تو میرے پیارے دوستو، کسی عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اور آگے آجی، ایک تو یہ کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، اور دوسرا اس میں اخلاص ہو. اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اگر کسی عمل میں اخلاص ہے لیکن شریعت و سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل بھی مقبول نہیں ہوگا. یہ بہت اہم بات ہے. اس کی وضاحت اور سمجھانے کے لیے ایک مثال. میرے پیارے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ نے مثال سے سمجھایا، جن کے لیے مفتی صاحب نے اعلان کیا، یہ ہمارے پیر بھائی بھی ہیں. تو مفتی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جن کی کتابیں ہدیتن پیش کی جائیں گی، ہدیتن کے معنی مفت، ایٹ نو کاسٹ. کیونکہ بعض لوگ ہدیتن نہیں سمجھتے نا، مفت میں. اور مفت کا مزہ کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ مفت کی پیتے تھے، مفت کی پیتے تھے اور سمجھتے تھے ہاں، مفت کی پیتے تھے اور سمجھتے تھے ہاں کہ رنگ لائے گی ایک دن فاقہ مستی ہماری. یعنی مفت کی شراب قرضے مانگ مانگ کر، ادھار مانگ مانگ کر پی، اور پھر کہا کہ ایک دن ہماری فاقہ مستی بھی رنگ لائے گی، اور واقعی رنگ لائے گی. یہ غالب کا شعر ہے. اور رنگ یہ لائی کہ پھر ایک دن تمام جو قرض خواہ تھے انہوں نے پکڑ کر ٹھکائی لگائی، بس اس دن فاقہ مستی رنگ لائی جس دن پکڑ کر ٹھکائی لگائی. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ ایک آدمی عصر کی نماز ہے مسجد میں ادا کی اس نے، پھر اپنے گھر چلا گیا، تمام دروازے بند کیے، پردے ڈال دیے. مان لیں اس کے گھر میں کوئی تہ خانہ موجود ہے، تہ خانے میں گیا، اس کا تالا لگا دیا، موبائل بند کر دیا، اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا کہ میں جو ہے وہ تہخانے میں کیا کرنے جا رہا ہوں. اب وہاں جا کر اس نے نفلیں پڑھنا شروع کر دی. اخلاص کتنا ہے کہ مخلوق میں کسی کو نہیں خبر. اخلاص ہے نا جی، اخلاص کے معنی یہی تو ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہو. تو اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ کے لیے، کہ کسی کو پتہ نہ چلے. یہی تو اخلاص ہم سمجھاتے ہیں نا. اب اس کی اس نفل نماز پڑھنے کا کسی کو نہیں پتا، لیکن آپ حضرات بتائیے، نفل نماز عصر کے بعد پڑھنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے. اخلاص کتنا ہے؟ اس عمل سے اس کو اللہ تعالیٰ کا پیار ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈا ملے گا یا ڈنڈا ملے گا؟ ڈنڈا ملے گا نا. کیوں؟ کیونکہ خلاف شریعت اور خلاف سنت عمل کیا. ادھر آ گیا کہ آپ پیچھے بیٹھ کر پشت پناہی کا کام کر رہے تھے، لیکن یہ کام آگے سے بھی ہو سکتا ہے. پشت پناہی نہ صحیح، حوصلہ افزائی. تو دیکھیے عمل، اس کے اندر اخلاص کتنا ہے کہ کسی مخلوق کی نیت نہیں کی اس نے، اور کہ چھپ کے بالکل کسی کو پتا نہیں چلا. لیکن چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سب مسئلہ جانتے ہیں، لہذا اس کو اس عمل پر ثواب نہیں ملے گا، اس کا یہ عمل مقبول نہیں ہے. اخلاص زبردست ہے لیکن کیونکہ سنت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، لہذا اس عمل پر اس کو ثواب کے بجائے عذاب ملے گا، انڈے کے بجائے ڈنڈا ملے گا، مرنڈا بھی نہیں ملے گی اس کو. تو کسی عمل کی مقبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اخلاص اور وہ مسئلے کے تابع ہو. مسئلے کے مطابق ہو تب وہ عمل قبول ہے. ایک فارمولا بتا دیا اور سمجھا دیا, ٹھیک ہے نا جناب, ایک فارمولا ہو گیا بس, ایک قاعدہ کلیہ مل گیا. ایک فارمولا مل گیا کہ کسی عمل کے قبول کرانے کے لیے ہم دو کام کرنے ہیں, ایک تو یہ کہ اخلاص حاصل کریں اور دوسرا عالم سے مفتی سے مسئلہ پوچھیں کہ اس کا سنت طریقہ شریعت کا طریقہ اس کا بتا دیجیے. ایک آدمی ہے وہ دکان کھولتا ہے, کام کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ میں جو کام کروں گا محض سنت اور شریعت کے مطابق کروں گا, کہ اگر کوئی سودا بیچا اور کوئی واپس بھی لیا ہے تو خوشی خوشی اسے کہا یہ لیجیے آپ کی قیمت, سودا رکھ لیا. تو اس شخص نے جنت کا سودا کر لیا. نماز کا وقت آیا, نماز کا وقت آیا, دکان بند کی اور مسجد میں آ گیا. یہ بھی منظر کیسا مزیدار کہ اذان ہوتے ہی تمام دکانیں بند ہو جائیں, اللہ اکبر. یہ منظر بھی کتنا مزیدار, یعنی یہ تصور کریں ہم لوگ کہ پورے بہاولپور میں یا پورے پاکستان میں اذان ہوئی, تمام دکان شٹر بند, شٹر ڈاؤن ہو گیا. شٹر ڈاؤن ہڑتال تو سنی ہے سب نے, تو اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے شٹر ڈاؤن ہڑتال کر لیں, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے شٹر ڈاؤن کر لیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا کیسا پیار ملے گا. اب یہ تاجر جو شریعت و سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے, مسئلے کے مطابق کام کر رہا ہے, اذان کی آواز آئی دکان بند کر دیا, معلوم ہے کہ اگلا خریدار جو ہے اس کو اس چیز کی بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے, اس کو جو کہتے ہیں وہ سمجھ لے گا. لہذا اس کو دو نمبر چیز ایک نمبر کہہ کر بیچ دی ایسا, اور وہ ایک نمبر چیز کو دو نمبر چیز کو وہ ایک نمبر سمجھ بھی رہا ہے, کہتے ہیں نہیں یہی اصلی ہے آپ دکھا رہے ہیں, نہیں کہ بھائی ایک نمبر یہ کہ نہیں یہ ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ بات یہ ہے, اور وہ قیمت اس کی کم بھی ہوتی ہے ظاہر بات. اب وہ چیز اس کو بھیج دی, اس کو نہیں معلوم, وہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے کہا بھائی آپ کو ہم بتا رہے ہیں یہ اصل ہے, اب وہ اس کو بیچ دیا. دیکھیے کتنا معاف کے اس مسلمان بھائی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو, یہ جو ایمانداری کے ساتھ یہ تجارت کر رہا ہے, اب یہ اپنے پیٹ کے لیے کر رہا ہے نا, لیکن اس پر بھی اس کو اجر ملے گا, اور اس کا شمار من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اس تاجر کا ہو رہا ہے, صدق و امانت کے ساتھ یہ جو تجارت کر رہا ہے. اور حدیث شریف میں آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا, جس میں ایک شخص وہ بھی ہے رجل قلبہ معلق فی المساجد, کہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا اور لٹکا ہو کہ اذان کی آواز آتے ہی فوراً بس منتظر ہے کہ کیسے اذان کی آواز آئے اور میں فوراً اپنے مالک کے پاس جاؤں. اور اس لیے میرے مرشد نے اس کا ترجمہ کیا, حی علی الصلاح کا ترجمہ کیا ہے, آؤ نماز پر, یہ ترجمہ ہے کیا آؤ نماز پر. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں اس کا عاشقانہ ترجمہ, محبت بھرا ترجمہ, کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے کہ اے غلاموں جلدی وضو کر کے آ جاؤ, مالک اپنے غلاموں کو یاد فرما رہے ہیں. حی علی الصلاح, اے غلاموں, اے ہمارے عاشقوں, جلدی تیاری کر کے آ جاؤ, مالک اپنے غلاموں کو یاد فرما رہے ہیں. یہ عاشقانہ ترجمہ ہے, لہٰذا اس کو یہ استحضار ہے کہ ابھی میرے مالک کی طرف سے ندا آنے والی ہے, بلاوا آنے والا ہے, پکار آنے والی ہے, بس میں جلدی سے اپنے مالک کی اس پکار پر لبیک کہوں گا, اور فوراً کہ بھائی بس اب اذان کی آواز آ گئی, بس میرے مولا نے مجھے بلایا, فوراً مسجد کو بھاگا. تو یہ کیا ہے, اس کو کیا درجہ مل رہا ہے, اللہ اکبر. اس تاجر کا شمار نبی انبیاء, جس کا اخلاص اور سنت جتنا مسائل پر عمل کرے گا, تو اس تاجر کا شمار کس کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کا شمار ہو رہا ہے کہ من النبیین والصدیقین, انبیاء علیہ السلام کے ساتھ, اولیاء صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ اور صلحاء کے ساتھ. کیا وہی تجارت کی وجہ سے, سبحان اللہ, اپنی ضرورت کی حالانکہ چیز ہے لیکن چونکہ مسئلے کے مطابق وہ کام کر رہا ہے, اب یہی کام اس کے لیے مفید بن گیا. اسی طرح میرے دوستو, لیٹرین جانا ہماری ضرورت ہے نا, لیکن اگر اس کو ہم سنت کے مطابق اس پر وہ کام کریں تو پتہ چلا لیٹرین جانے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا, حالانکہ ضرورت ہماری ہے. قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس پر, کہ آپ کے عمل کی نقل کی برکت یہ ہے کہ ہماری ضرورت پر بھی اجر اور ثواب مل رہا ہے، یعنی ہماری ضرورت بھی عبادت بن رہی ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی برکت ہے کہ نقل کی برکت سے ہماری ضرورت بھی عبادت بن رہی ہے، ہمارا کھانا ہماری ضرورت ہے، سنت کے مطابق کھانا کھائیں تو اس پر بھی ہم کو اجر مل رہا ہے، لیٹرین جانا یہ ہماری ضرورت ہے، سنت کے مطابق وہ کام کرے تو اس پر بھی ہم کو اجر مل رہا ہے۔ لہذا ایک کتاب آپ کو انشاءاللہ پیش کی جائے گی مفت میں نماز کے بعد، اس لیے سمجھا دیتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی پیسہ مانگا جائے گا، تو ایسا نہیں، وہ صرف تحفہ ہے آپ حضرات کے لیے، یہ میرے شیخ کی برکت ہے، ہم لینے نہیں دینے آتے، لینے نہیں دینے آتے۔ تو دیکھیے اب اس وقت اس کتاب کا کیا نام ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، صبح سے لے کر شام تک اور پیدائش سے لے کر موت تک کی سنتیں اس میں موجود ہیں، اس کو دیکھتے جائیے پڑھتے جائیے، اور مفتی صاحب سے مشورہ بھی کر لیجئے، جی یہ لکھا ہے ذرا آپ مجھے سمجھا بھی دیجئے، کیونکہ کتاب میں اگر لکھا ہو کہ جلیبی ایسے بنائی جاتی ہے لیکن ہاتھ گھماؤ تو بات یہ کہ ہاتھ گھمانا یوں گھمائے گا تو ادھر چونچ نکلی ہوگی ادھر دم نکلی ہوئی ہوگی، اور جلیبی والے کو دیکھیے کیسے ایسے یوں گھماتا ہے تیزی سے ایسے کر گھماتا نا، لیکن کیسے گول گول جلیبی نکلتی، اور ہم ہی لوگ ہیں دن رات روٹی پکاتا دیکھتے ہیں روٹی کھاتے بھی ہیں، زندگی گزر گئی روٹی کھاتے کھاتے، لیکن پیڑا بھی نہیں بنا سکتے، بیل بھی نہیں سکتے اس کو، اور ڈالیں گے روٹی تو پتہ چلے گا وہ روٹی ایسی ہوگی کہ پاکستان کا نقشہ بنا ہوگا، حالانکہ دیکھ بھی رہے۔ تو یاد رکھیے گا دین کا صرف دیکھنا کافی نہیں ہے، سیکھنا ضروری ہے اس کو، صرف دیکھنا کافی نہیں ہے میرے دوستو، سیکھنا بھی ضروری ہے۔ کتاب میں کوئی بات لکھی ہے لیکن عمل نہیں کر سکتے، اب کتاب میں یہ بات لکھی ہے، سب ہر آدمی جانتا ہے کہ جب کوئی نامحرم شکل سامنے آئے، کوئی عورت سامنے آئے، نظر بچانی ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس کو نہیں سمجھتا، کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کو یہ مسئلہ نہ بھی معلوم ہو کہ نامحرم عورت کو دیکھنا گناہ ہے تو ایک غیرت کا تقاضا ہے کہ شرافت کا تقاضا ہے کہ ہماری بہن ہماری بیوی بیٹی کو کوئی نہ دیکھے، یہ ایک طبعی غیرت کی چیز ہے، طبعی چیز ہے یہ کہ اس کو کوئی نہ دیکھے، تو جب ہم ہماری ماں بہن بہو بیٹی کو کوئی نہ دیکھے تو ہم کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو کیوں دیکھیں؟ رہی بات یہ کہ جی دکان پہ تو عورتیں آتی ہیں، دکان دیکھو یہ ویڈیو تو نہیں بنا رہے نا، ہاں ایسے رکھ لو کہ شبہ نہ ہو ہم کو، ایسے رکھ لو، ریکارڈ کرنا ہے منع نہیں ہے لیکن ایسے رکھو کہ شبہ نہ ہو، کہ اور اگر بنانی ہے تو مجھے موقع دیا جاتا ہے کہ میں میک اپ بھی کر لیتا، تاکہ کچھ سونا تو لگے نا، ریکارڈ کرنے کی اجازت ہے، ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا مضمون چل رہا تھا؟ عورتیں، ہاں کسی کی، جزاک اللہ، کسی کی ماں بہن بہو بیٹی، کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو ہم دیکھنا، ہمیں ماں بہن بہو بیٹی کو کوئی دیکھے ہم اس کو پسند نہیں کرتے، تو شریعت نے یہی مسئلہ بتا دیا، اللہ ہوگا تم بھی کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو مت دیکھو۔ اب رہی تاجر کہے گا کہ جی ہماری دکان پہ عورتیں آتی ہیں، ہمارا تو کام ہی کپڑے کا، تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی عورت آئے تو نسخہ اس کی کتابوں میں یا دماغ میں ہے یا اس عورت کے چہرے پر لکھا ہوگا؟ کہ اگر ڈاکٹر جو ہے وہ ادھر بھی دیکھے اور یوں بھی دیکھے، ایسے نیچے نسخہ بھی اور چشمہ ٹیڑھا کر کے دیکھ بھی رہا ہے اس کو، تو وہ بھی پوچھے گی کہ ڈاکٹر صاحب کیا اس دوا کا نام میرے چہرے پہ لکھا ہے؟ وہ کہ میرا چہرہ تو کتابی چہرہ ہے لیکن اس دوا کا نام میرے چہرے پر تو نہیں لکھا، وہ آپ کی کتاب میں آپ کے دماغ میں ہوگا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا وہ عورت کو سودا بیچنے کے لیے کیا ضروری ہے اس کو دیکھا بھی جائے؟ نظر نیچی کیوں نہیں کرتا؟ جبکہ اس نظر کے نیچی کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو رہے، اور نظر ڈالنے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ لعنت فرمائے بد نظری کرنے والے پر، یا جو اپنے آپ کو بدنظری کے لیے پیش کریں، اس میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو بے پردہ گھروں سے نکلتی ہیں، یا برقعے تو پہن لیے، برقعے تو پہن لیے لیکن برقعوں میں بیل بوٹیاں لگی ہوئی ہیں سجا سنوار کر، تو پھر برقعے کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا. ایسی کشش اس میں کیا بیل بوٹیاں اور موتی اور ایسے سجاوٹ کہ جو نہ بھی دیکھے وہ بھی دیکھے. اور مسئلہ یہی ہے، عورتوں کا بالوں کا پردہ ہے، یعنی عورت اگر 80-100 برس کی اتنی ہو جائے کہ اس کے چہرے پر جھلیا پڑ جائے تب اس کے چہرے کا پردہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ بھائی 80 برس کی ہو 100 برس کی لیکن لندن سے کھال نہ کھچوا کر آئی ہو، کیونکہ آج کل کی بڑھیا لندن سے کھال بھی کھچوا کے آ جاتی ہے، جسے کسی کی عمر سے دھوکہ نہ کھانا. اب وہ چہرے پر اتنی جھریاں ہیں تو اس کے لیے بے شک ایک مدت آتی ہے کہ چہرے کا پردے معاف ہو جاتا ہے اس کے لیے، لیکن اس وقت بھی بالوں کا پردہ اس کا معاف نہیں ہوتا، چاہے وہ 400 برس کی بڈھی ہو جائے. لہذا عورتیں برقع پہن کے جو بال باہر نکالتی ہیں، ماشاءاللہ کتنی محنت سے ایک کام کیا کہ وہ برقع پہنا، شریعت کے مسئلے پر عمل کیا، ماشاءاللہ خوشی کی چیز. اب تھوڑی سی ہمت اور کر لیں، وہ یہ کہ بالوں کو بھی برقعے کے اندر کر لیں کہ پتہ چلا بال نظر آ رہے ہوتے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میری ماؤں بہنوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیف ہے اس میں، کیوں گرمی لگتی ہے، آسان کام نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے موسم گرم ہوتا ہے جی، بہاڑپور میں گرمی خوب ہے، ملتان مظفر گڑھ میں گرمی خوب ہے. ارے میاں گرمی خوب ہے تو کیا ہوا، آم بھی تو میٹھے ملیں گے، کیوں جناب والا جی ہوتا ہے جی گرمی، کہ چلو کوئی بات نہیں. آم والا تو خوش ہوتا ہے، کہتا اللہ میاں گرمی پڑے، ایسا ہی ہے کہ نہیں، وہ مانتا ہے گرمی، خوش ہوتا ہے کہ چلو گرمی ملے گی، آم میٹھے اور لذیذ ہوں گے. سبحان اللہ، یہاں موسم گرم ہے، اللہ تعالیٰ نے گرم موسم عطا فرمایا، لیکن اس پر کیا انعام مل رہا ہے کہ ان آم بھی مزیدار لذیذ اور میٹھے ہو رہے ہیں. جتنی گرمی زیادہ اتنا آم لذیذ مزیدار ہوگا. تو میرے دوستو وہ مائیں بہنیں تکلیف ہے اس کو، مان لو داڑھی رکھنے میں تکلیف ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، شلوار ٹکنے سے اوپر کرنے میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. لیکن میرے پیارے دوستو اس تکلیف سے اللہ مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو سارے عالم کے آموں کے اندر رس پیدا کرتا ہے اور مٹھاس پیدا کرتا ہے، تو جس کے دل کو اللہ تعالیٰ جو اللہ کے لیے تکلیف اٹھائے پھر اس کے دل میں ایسی لذت عطا فرماتا ہے کہ وہ سارے عالم کے آموں سے مستغنی ہو جاتا ہے، کھاتا ہے لیکن مٹھاس کا محتاج نہیں رہتا. کیوں؟ میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایسی مٹھاس گھول دیتے ہیں کہ وہ حسینوں سے مستغنی ہو جاتا ہے، بادشاہوں کے تخت و تاج کا محتاج نہیں رہتا، وہ اس سے بڑھ کر مزہ پاتا ہے. لہذا تکلیف ہے نا، کیوں کہ بال اندر کریں گرمی لگتی ہے، داڑھی رکھیں ایک مٹھی تکلیف ہوتی ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، شلوار ٹکنے سے اوپر کرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تکلیف ہے. لیکن میرے دوستو یہی تکلیف، یہ کلفت الفت کا ذریعہ بن جائے گی، ایمان میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی، پھر ہمارے ایمان کو جو چکھنا تو دور کی چیز ہے، دور سے دیکھے گا مست ہو جائے گا، ماشاء اللہ دیکھو یہ ہے. لگا اس عورت کو دیکھنا، وہ دیکھنا سودا دیکھ کر بیچنا نہیں، بلکہ اس میں تو لعنت آئے گی، ہمارے مال میں سے برکت ختم ہو جائے گی. ایک زمانہ ہوتا تھا ہفتے میں ایک ایک دفعہ گوشت پکتا تھا، اور عجیب بات یہ کہ تھوڑا گوشت ہوتا تھا سب کو کافی ہو جاتا تھا، اور آج روزانہ گوشت کھا رہے ہیں اور زیادہ لاتے پھر بھی پورا نہیں ہوتا. کیوں؟ برکت تھی، نظر آتی تھی، پتا چلتا تھا، واضح برکت، اجتماعی برکت نظر آتی تھی. اب اجتماعی تو باقی نہیں، انفرادی ضرور ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو گئی. جو اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے جیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر فدا ہوتا ہے، اس انفرادی برکت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، تھوڑا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. پہلے دیکھیے ایک زمانہ تھا، ہمیں خود بچپن میں یاد، آپ 10-11 بجے دودھ لینے جائے دودھ نہیں ملتا تھا، آج 24 گھنٹے دودھ والا بیٹھا ہوا ہے. سبزی جائیں تو پتہ چلا 2-4 گھنٹے بعد سبزی نہیں ملتی، آج 24 گھنٹے سبزی والا بیٹھا ہوا ہے پھر بھی پورا نہیں ہو رہا. اس سے پوچھے وہ کہتا بھائی بس कमा लिया, तब बस हमारी चटनी रोटी पेट के लिए काफी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कनात की दौलत उसको हासिल थी। आज माल है लेकिन हिर्स है, लालच है, भूख है, और मिले और मिले और मिले, इसलिए पेट ही नहीं भर रहा। इसलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया, वो गरीब आदमी जो अपनी, जो अल्लाह ताला ने उसको अता फरमाया उस पर राजी और खुश है, कहते मेरे पास बहुत कुछ है, फरमाया ये अमीर है, और किसी अमीर की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखता, ये अमीर है। और वो अमीर आदमी जिसको हल में मजीद और याद से भी आ जा, वो आ जा, चैन ही नहीं यार, ये तो बहुत कम है। जो अपने पास मौजूद है, गाड़ी है, बंगला है, जमीने हैं, मोबाइल है, शानदार लिबास है, सब कुछ है, नहीं और चाहिए, ये बेचारा असल में गरीब है, ये गरीब है सर। और अमीर वो है जिसको कनात की दौलत मिल गई, कहते अल्लाह ताला इतनी नेमत अता फरमाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो नजर बचाना, ये लानत जो खरीद रहा है, हमारे माल में से बरकत नहीं है। लानत के माने अल्लाह ताला की रहमत से दूरी। जब अल्लाह ताला की रहमत बरसेगी तो कहां से मेरे दोस्तों फायदा मिलेगा। और औरतों का एक मसला ये भी है कि नकाब पहने तो नकाब नीचे करते करते पूरी नाक पूरा चेहरा नजर ही आ रहा होता है, या माथा खोल देती है। और एक मसला और भी है, औरत सरबराह नहीं बन सकती ना, ये शरई मसला है, क्योंकि उसके लिए घुड़सवारी भी जरूरी है और औरत घुड़सवारी नहीं कर सकती। अमीर और इमाम खलीफा है वक्त, वो तो घुड़सवारी भी करता है, औरत नहीं कर सकती क्योंकि इस तरह बैठना उसको मना है। तो जब घोड़े पे बैठना मना है तो मोटरसाइकिल पर बैठना कितना अजीब लगता है, तब की बात है कि औरत को मर्द की तरह बैठना और मर्द की हैयत बनाना ये दुरुस्त नहीं है। वो जो तरीका होता है कि दोनों टांगे एक तरफ करके एक साइड पर बैठना, वही तरीका आला और अफजल है औरतों के लिए, क्योंकि भाईजान जो हैं, बहनोई साहब अपनी साली को भी बिठा कर ले जाते हैं घर पहुंचाने के लिए, जबकि साली से पर्दा है, साली नहीं है आधी घर वाली, साली से भी पर्दा है। जबकि अब बहनोई को देखें, वो साली को बिठा के ले जा रहे, थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्रेक भी मार रहे, वो भी पूछ रही भाईजान क्या बात है, कहा खड्डे बहुत है असल में, कहा हमें तो नजर नहीं आ रहे, क्या समझ में वो ब्रेक हमारी जरा वो हाइड्रोलिक ब्रेक है, एबीएस सिस्टम लगा हुआ है इसमें, आजकल नई गाड़ियां लेटेस्ट गाड़ी आ रही ना उसमें एबीएस का ब्रेक सिस्टम है ना जी, क्या जी वो असल में सिस्टम बहुत जबरदस्त है। तो औरतों के लिए जो है घुड़सवारी मना है, और फिर इमाम इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि जो खलीफा है वक्त और इमाम, नमाज उसी का हक है, शर्त यह है कि शरीयत और सुन्नत के मुताबिक वाला हो, वरना सारे खलीफा पहुंच जाएंगे। अब पता चला औरत को बनाया गया खलीफा इमाम, अब इमामत तो उसका हक है, तो फिर तो दो दो तीन तीन इमाम रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब उसकी छुट्टी होगी, जब उसका पीरियड शुरू हो जाएगा फिर क्या होगा, इसलिए उसका हक नहीं है। लिहाजा औरतों का इस तरह बैठना मर्दों की सूरत में यह दुरुस्त नहीं मालूम होता, ये मर्दों की सूरत है कि दो एक दोनों एक टांग इस तरफ निकाल के एक टांग इस तरफ निकाल के, ये मर्दों के लिए है और ये मर्दों की हैयत औरतों को नहीं बनानी चाहिए। लिहाजा वो जो तरीका एक ही तरफ रुक करके बैठना, यही तरीका उनके लिए बेहतर है। घुड़सवारी औरतों के लिए मना है क्योंकि वरम आ जाता है। और अजीब तमाशा देखते हैं कि औरतों को मर्द बनने का शौक और मर्दों को चुटिया, मर्द चुटिया रख रहे। वो जैसे एक जगह कोई शादी हो रही थी, एक बाग था, वहां पर जो है एक साहब ने कहा कि उनके बराबर में कोई था, उनसे कहा कि देखिए उस लड़की को देखिए कितनी बदतमीज है, कैसी उछल कूद मचा रही है, चुप खामोश, वो लड़की नहीं है वो लड़का है, लड़के बड़े बड़े बाल रखते ना आजकल, हाँ वो लड़की नहीं है लड़का है। अच्छा माफ कीजिएगा मैं, अच्छा आप उसके अब्बा हैं, क्या खामोश मैं उसका अब्बा नहीं मैं उसकी अम्मा हूं। बेपर्दा दरी का ये नतीजा निकला, जिसको समझे थे कि चचा है वो भतीजा निकला,
یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ مرد ہے یا عورت ہے. ایسا مردوں نے عورتوں کی شکلیں لمبی لمبی چھٹیا اور عورتوں نے مردوں کا اسٹائل بنانا شروع کر دیا اور ان کے لگا اسی میں یہ. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, وہ مرد جو عورتوں کی شکل پر آئے اس پر بھی لعنت, اور وہ عورتیں جو مردوں کی شکل اختیار کرے اس پر بھی لعنت. عورتوں کو مردوں کی شکل نہیں بنانی چاہیے, اور یہ حیات میں یہ بھی شامل ہے. وہ کیا کہ عورت موٹر سائیکل پر مردوں کی طرح نہ بیٹھے. تو میرے دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بدنظری ایسی لعنت ہے, ایسی ہے کہ ملنا جلنا کچھ نہیں, بس دیکھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں, اگر مسکرا کر بات کر لی ہاں ہاں مجھ سے آج تو بس. اب راتوں کو خواب میں عجیب خیالات پکا رہے ہیں اور یہ اور وہ, بس معاملہ تو بالکل سیٹ ہو گیا. وہ تو اس دن پتا چلتا ہے, وہ جس دن کہتی ہے بھائی جان, کہتے ہو سارے دن اتنے دن سے جو خیالات پکائے تھے بھائی جان سننے کے لیے پکائے تھے. تو یہ بدنظری کی لعنت, اور میرے مرشد نے فرمایا نظر بچاؤ, اس سے نظر بچانے سے دل کو تکلیف ہوگی, لیکن یہی جو دل کی تکلیف اور دل ٹوٹے گا یہی اللہ تعالیٰ کی تجلی کا مرکز بن جائے گا. ایسے دل پر اللہ تعالیٰ کا پیار ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیت الخلاء کی سنتوں کا چلو مذاکرہ کر لیتے, کہ بیت الخلاء ننگے سر نہیں جانا چاہیے, جیسے نماز ننگے سر نہیں پڑھنی چاہیے. ٹوپی پہنے یا امامہ پہنے, لیکن اگر کپڑا باندھے رومال باندھے تو نیچے ٹوپی بھی رکھے, یا صرف ٹوپی پہنے, اور ننگے سر کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے. بیت الخلاء بھی ننگے سر نہیں جانا چاہیے, اور بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھیں, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کو خبث بھی پڑھ سکتا ہے, خبث بھی پڑھ سکتا ہے, با پر جزم بھی اور با پر ذمہ یعنی پیش بھی, خبثی یا خبثی دونوں پڑھ سکتا ہے. یہ دعا پہلے پڑھ لیں یعنی بیت الخلاء سے پہلے, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعائیں اس کتاب میں بھی موجود ہیں, لیکن ایک مذاکرہ کر رہے ہیں تاکہ ایک عمل ہو جائے, تکرار ہو جائے تو مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا, پیش کرنے والے کو بھی نفع اور فائدہ ہوتا ہے. اور پھر جب داخل ہو الٹا پاؤں داخل کرے, پہلے بایاں پاؤں الٹا پاؤں کھبا پاؤں اس کو پہلے داخل کرے, اور لیٹرین میں یہ بالکل ایک عجیب ہے کہ ایسے بیٹھے کہ کپڑے ایک دم سے نہ اتار دے جا کے, شرم و حیا کا وہاں بھی خیال کرے. اس لیے لیٹرینوں میں آج کل عجیب, آج کل لیٹرین بیڈ روم سے اچھے بنائے جاتے ہیں, باتھ روم وغیرہ یعنی بیڈ روم کمرے سے اچھے باتھ روم ہوتے ہیں کہ وہیں بستر لگا دے. اس لیے یار لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ ٹنکی پر بیٹھ جاتے ہیں, وہ کموڈ اسی پر اخبار بھی پڑھ رہے ہیں اور ناشتہ بھی کر رہے ہیں, کہ امپورٹ بھی ہوتا رہے ایکسپورٹ بھی ہوتا رہے. یہ سچ بتا رہا ہوں میں. ہمارے ایک دوست وہ باورچی کراچی میں, انہوں نے کیا ملازمت چھوڑ دی. ارے بھائی اتنی اچھی ملازمت کیوں چھوڑ دی؟ کہا بس کیا بتاؤں, وہ ظالم جو ہے لیٹرین میں بیٹھ کر ڈان اخبار پڑھتا ہے اور ساتھ میں ناشتہ بھی وہیں منگواتا ہے. اوپر سے کھاتے رہو ان پٹ اور نیچے سے آؤٹ پٹ نکالتے رہو, اوپر سے امپورٹ کیا نیچے سے ایکسپورٹ کیا, حساب برابر. یہ عالم. اب وہ باتھ روموں میں شیشے لگا دیتے اتنے بڑے بڑے کہ انسان ضرورت ہے کپڑے اتارتا بھی ہے. تو یہ بھی بے شرمی کی بات ہے, چھوٹا شیشہ ضرورت کا لگا ہے, اب وہ اس کا ہے ہی کہ جی لگاؤ بڑا شیشہ. اس سے بھی بے شرمی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, شہوت بھڑکتی ہے, چھوٹا شیشہ لگا ہے. اور استنجا کے پیشاب کے چھینٹوں سے بھی احتیاط کرے بچے. اور ایک کام ضروری ادب ہے بیت الخلاء کا, اور وہ ادب یہ ہے کہ اپنا جتنا 5 کلو مال ہے نا, جتنا مال ایکسپورٹ کیا ہے اس کو پانی سے بہا بھی دے. لوگوں کے نہ رکھے کہ ہم بہت, ہماری ایکسپورٹ کتنی بڑی ہے, ہماری ایکسپورٹ کی فگر دیکھیے,
ہمارے امپورٹ تو آپ کو پتا ہی ہے, ایکسپورٹ بھی ہم دکھائیں, لہٰذا سارا مال لیٹرین میں چھوڑ دیتے ہیں, یعنی وہی فلش پر. بہت ہی بے شرمی کی بات ہے. کسی علاقے میں پانی نہ ہو تو سمجھ میں بھی آتا ہے, جہاں پانی کی فراوانی ہو. اب مجھے آپ حضرات کے یہاں ماشاء اللہ پانی خوب ہے, پھر پانی کی فراوانی ہو پھر یہ کام کرنا, اپنا مال وہاں چھوڑ دینا کہ ہمارا سیمپل تو دیکھیے, تو پہلے سیمپل دکھا دینا پھر ایکسپورٹ ہوتا ہے. یعنی ہم لوگ سارے سیمپل وہاں چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ ہم اگر جائیں اور کسی نے اپنا سیمپل وہاں رکھا ہوا ہو, ہمیں خوشی ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے نا. تو اسی طرح میرے دوستو, جب ہم بھی ایک کام کریں تو ذرا اس کو جو ہے وہ آگے ساتھ کے ساتھ لوڈ بھی کروا دیں, ایکسپورٹ کے ساتھ اس کو کنٹینر پہ بھیج بھی دیں. چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے, بہت بے شرمی کی بات ہے یہ. ہمارے ایک دوست نے سنا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ کیسے پتا چلے گا جنت میں یا پاکستانی رہتے ہیں؟ کیا جہاں پر جو ہے گلاس اور لوٹے زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوں وہاں پاکستانی رہتے ہیں. یعنی سعودی عرب میں ماشاءاللہ اہل عرب کو اور سعودی والوں کو عجیب اللہ نے دل دیا ہے, شہزادے ہیں وہ. مکہ شریف مدینہ شریف میں آپ جائیں, آب زمزم وہاں رکھا ہوا ہے. اچھا ایک ہوتا ہے آب زمزم اور ایک ہوتا ہے آب زمزم کا پانی. ایک ہوتا ہے آب زمزم, ایک ہوتا ہے آب زمزم کا پانی. یہ عجیب چیز ہے. آپ مانے تو خود پانی کیا ہے, یعنی آب زمزم زمزم کا پانی. اب آب زمزم کا پانی کیا چیز ہے؟ ایک میرے مرشد نے سنا ہے کہ ایک صاحب تھے, ایک قاضی صاحب کا لڑکا کسی ضرورت سے گاؤں میں گیا, کہیں دیہات جانا ہوا. اب وہ کچھ رستہ بھی بھٹک گیا تو ایک دیہاتی ملا, تو اس نے پوچھا, تو اس نے کہا اچھا بھائی کھانے کا وقت ہے. اس نے کہا اچھا کھانے بھیجے, میں آپ کو رستے پر پہنچا دوں گا. اب اس نے اس کا اکرام کیا, لسی وسی پلائی, دوسری چیزیں کھلائے پلائے. قاضی صاحب کا لڑکا خوش ہوا, اس نے کہا پھر اس کو پہنچا بھی دیا, اس نے اپنا کارڈ دیا, کبھی شہر آنا ہو تو ہمارے یہاں آنا. اب وہ جو ہے وہ اس کا تو جانا نہیں ہے, اس کا ایک دوست شہر جا رہا تھا, تو اس نے اس کو کاٹ دیا کہ دیکھو یہ قاضی صاحب ہے, ان کا لڑکا ہمارے آیا تھا, تم ان سے مل لینا بھائی جا کر. وہ چلا گیا وہ دوست. اب وہ گیا تو لڑکا تو تھا نہیں, قاضی صاحب خود تھے. انہوں نے دیکھا کہ اچھا بھائی تشریف رکھ کے جادا بھائی بتایا کہ ایس ایس صاحب کا بیٹا. ہاں ہاں مجھے بھی پتا چلا تھا. اس کے کھانے آنے کا انتظام کیا. اب دیہاتی کھانے اور شہری کھانے میں فرق ہوتا ہے. اب وہ جو ہے کھانا بڑا بڑھیا, اس کو بہت مزہ آیا. وہ گاؤں گیا, اس نے کہا ارے صاحب قاضی صاحب کیا تو کھانے کی کیا بات, اور وہ ہمارے دوست نے مجھے بھیجا تھا. اب اس کا ایک اور دوست شہر جا رہا تھا, وہ بھی قاضی صاحب کا پہنچ گیا. تو قاضی صاحب کیسے آنا ہو؟ کہا وہ جو آپ کے جو بیٹا ہے نا, ان کا جو دوست تھا وہ گاؤں میں, میں اس کے دوست کا دوست ہوں. اچھا اچھا آئیے تشریف کی. اکرام کیا, اس نے بھی جا کے بتایا, ایک اور اس کا دوست پہنچ گیا. اب سلسلہ شروع. قاضی صاحب نے کہا, اب وہ آیا کہ میں اس کے دوست کا دوست ہوں. قاضی صاحب نے کہا یہ تو عجیب سلسلہ شروع. ایک دن ایک آدمی ایسے ہی پہنچ گیا, اجی آپ کون؟ کہا وہ جو آپ کا بیٹا گیا تھا نا گاؤں میں, تو جن صاحب کی پیاس گیا تھا نا, اس کے دوست کے دوست کا دوست کا دوست ہوں میں. اچھا آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے کیا کیا کہ پانی میں کالی مرچیں نمک ڈال کے اس کو ذرا گرم کیا اور سامنے لا کے رکھ دی. اب اس نے جو سنا تھا کہ بھائی کھانا تو بڑا لذیذ, قاضی صاحب کیا ہوتے, اب جو ایک لقمہ کھایا تو بالکل ہی مزہ پدما تھا, لذت ہی نہیں بھائی. نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا وہ جو آپ کے میرے بیٹے کا جو دوست کا دوست آیا تھا, اس کو میں جو کھانا کھلایا تھا اور شوربہ کھلایا تھا, یہ شوربہ اس شوربے کے شوربے کا شوربہ ہے. سبحان اللہ کیا بات کری, میں خود بھول گیا. آب زمزم, ہاں الگ مضمون تھا نا اصل میں. تو آب زمزم ایک ہوتا ہے, آب زمزم ایک ہوتا ہے آب زمزم کا پانی, یعنی زمزم کے پانی کا پانی, کہ زمزم پانی میں ملا دیا, اب اس کا وہ ہے آب زمزم کا پانی. کیونکہ بالٹی برادری پوری ہے, سب کو پلانا ہے, ایک کین تو پورا ہو نہیں سکتا, آدھا کین بالٹی میں ڈالا, بالٹی بھر کے سب کو پلایا جا رہا ہے, یہ ہے آب زمزم کا پانی. تو عرب لوگوں کی بات کر رہا تھا کہ وہاں پر گلاس مفت میں ہوتے ہیں, کہ آدمی آئے پانی پیے اور مستعمل یوز گلاس میں رکھ دے. لیکن یار لوگ وہ بھی نہیں چھوڑتے, وہ بھی لے آتے. یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مزاج ایسا ہے کہ گلاس زنجیروں سے بندھے ہوئے, لیٹرین میں بیٹھے ہوئے. انہیں کہا کہ ٹائم تو لگ رہا ہے, ایکسپورٹ آ رہی ہے, زیادہ ایکسپورٹ ہے, چلو کچھ نہیں تو لیٹرین کا لوٹا ہی توڑ دو. جب تک نلکے پہ کچھ آزمائی کی اس کو بھی توڑ دیا.
یعنی عجیب مزاج ہے، بجائے اس کے کہ ہماری ذات سے راحت پہنچے اگلے کے لیے بھی مشکل کر دیتے، کہ لیٹرین کا لوٹا توڑ دیا، نل کا توڑ دیا، کہ نل کا ہی غائب ہو گیا، یہ ہمارا مزاج عجیب. اور اسی طرح سے لیٹرین میں اپنا مال چھوڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے، پانی بہانا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا پانی بہائے کہ بالکل نظر نہ آئے، اس سے بدبو بھی نہیں ہوتی ہے. اگلا آنے والا مسلمان بھائی آئے گا ہمارا، اگر ہم سب اسی نیت سے کر لیں کہ میرے بعد آنے والے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو، تو اس کام پر بھی ہمیں اجر ملے گا. کہ دیکھو ایک مومن کو اذیت سے بچا رہے اور استنجا الٹے ہاتھ سے کریں، پھر جب باہر نکلے تو سیدھا پاؤں پہلے نکالے، اب پڑے غفرانہ کا کہ اللہ ہمیں بخش دیجیے، ہمیں بخش دیجیے غفرانہ کا. تو جو آئے میں نے پڑھی تھی حدیث شریف، سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھا دی، تاکہ امت کو معافی دلانے کا طریقہ سکھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو معافی دلانے کا طریقہ سکھا دیا. میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ پر چار گواہ تیار ہوتے ہیں، ایک گناہ پر چار گواہ تیار ہوتے ہیں. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفہ اعمال نامہ نشر کیا جائے گا تو پتہ چلا کہ وہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو لکھ لیا جاتا ہے صحیفے کے اندر، کیا کرنے کو آئے تھے، کیا کر چلے، کیا کرنے کو آئے تھے، کیا کر چلے، تہمت چند اپنے سر پر دھر چلے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کام کے لیے بھیجا تھا اور ہم کس کام میں مشغول ہو گئے. جیسے ایک آدمی، عجیب مثال میرے شیخ کے صاحبزادے حضرت مولانا مدر صاحب دان برکاتم نے دی، عجیب، کہ ایک گرمی کا زمانہ ہے، باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جا یہ برف لے کر جا اور بازار میں بیچ، وہ فلاں کے پاس جا دکاندار کے پاس، یہ بازار پہ برف دے اور جا وہ فلاں ضرورت کی چیز گھر کے لے لیا. اب بیٹا باہر نکلا تو دیکھا کہ تماشا لگا ہوا ہے، جیسے ہوتا ہے بازاروں میں میلے والے، اب وہ مشغول ہو گیا اس میں، بھول گیا کہ میں کس لیے نکلا ہوں. اب جب میلہ ختم ہوا، گرمی خوب، اب میلہ دیکھا تو وہ برف جو تھی وہ آدھی رہ گئی، اب تو اس کا برا حال، جلدی بھاگا. اب چلا تو اتنے میں وہ جو بادل آئے اور دھوپ غائب ہو گئی، ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی. اب جس دکاندار کے پاس پہنچا تھا، اس دکاندار کے پاس جب پہنچا تو وہ جو برف آدھی تھی وہ بھی آدھی رہ گئی. اس نے جا کر کہا کہ بھائی السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. کہا جی فلاں صاحب نے مجھے بھیجا ہے. اچھا اچھا. کہا یہ برف ہے. کہا جی اب کیوں لائے ہو بھائی، کیوں اتنی دیر کر دی؟ کہا دیکھ نہیں رہے، بادل چھا گئے، گھٹا آ گئی ہے، بادل چھا گئے، سورج غائب ہو گیا، گرمی ختم، ٹھنڈک ہو گئی، اب کون برف خریدے گا؟ کہا اب اس کی ضرورت نہیں، تم تھوڑی دیر پہلے آتے، خریداروں کی لائن لگی ہوئی تھی کیونکہ گرمی تھی، اب تو بارش ہونے والی ہے، اب کوئی گاہک برف خریدنے کے لیے نہیں آئے گا. اب وہ رونے شروع کر دیا اس نے، کیا ہے اب کیا ہوگا، میرا باپ تو مجھے چھوڑے گا نہیں. تو یار تم تھا کہاں؟ کہا بس کیا بتاؤ، میلہ دیکھنے لگ گیا تھا. بس میرے مرشد نے فرمایا، فرماتے محمد صاحب دامت برکاتم، کہ اسی طرح انسان دنیا میں آیا، کیا کہ اپنے مال کو، اپنی زندگی کو قیمتی بنائے اور آخرت کی تیاری کرے. پتا چلا تماشوں میں زندگی گزار دی، اب تماشوں میں زندگی گزار دی، زندگی اسی میں ہوش آیا، اوہو اب تو مرنا بھی ایک دن ہمیں. روزانہ ہم اپنے ہاتھوں سے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم جنازے کو دفن کر رہے ہیں، لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے کہ ایک دن ہمیں بھی. دراصل جنازہ دفن کرنا یہ ایک واعظ ہے، یہ نصیحت ہے. نماز جنازہ پڑھنا اور جنازہ دفن کرنا یہ نصیحت ہے کہ بھائی آج ہمارے بھائی کا نمبر ہے، کل ہمارا نمبر ہوگا، جس کی ہم نے نماز پڑھی ہے کل ہماری نماز پڑھی جائے گی، یہ نصیحت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہم لوگ غافل ہیں کہ جہاں ہمیں جانا ہے یہ ہمارا وطن اصلی نہیں ہے، یہ ہمارا وطن نہیں ہے یہ دنیا. کہ جی کہاں کے رہنے والے ہو؟ مولانا شاہ راؤ صاحب رحمتہ اللہ علیہ میرے دادا پیر ہیں، ان کے ہاں کسی بچے سے پوچھو بیٹا آپ کہاں کے رہنے والے ہو، وہ کہتا ہے کہ میرا عارضی وطن تو لکھنؤ میں ہے اور اصلی وطن میرا جنت میں ہے. سبحان اللہ. تو کیا پوچھے جی آپ کہاں کے جی میرا عارضی وطن تو بہارپور میں ہے اور میرا وطن ہے اصلی جنت ہے. کیوں بھائی؟ ہم لوگوں کو وہیں جانا ہے نا، ہمارا اصلی وطن تو وہ ہے. اور جس آدمی کو اپنی اصلی وطن کی فکر ہوگی وہ دنیا میں یہ نہیں کہے گا کہ تو اردو بولتا ہے، تو پنجابی بولتا ہے، تو سرائکی بولتا ہے، تو پشتو بولتا ہے، وہ اس پر کبھی نہیں لڑے گا. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ میرا وطن تو جنت ہے، ہم سب مسلمان جنتی ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہے، اور جنت میں کوئی زبان نہیں ہوگی، صرف عربی زبان ہوگی، وہاں کوئی صوبہ بھی نہیں ہوگا، ورنہ صوبے کا نام بدلنے کا جھگڑا ہوگا، نہ اپنا صوبہ بنانے کا جھگڑا ہوگا، وہاں پر سب ایک ہوں گے. اللہ اکبر، کیسا مزیدار ماحول ہوگا. اب یہاں کیا ہے، مسلمان مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے، پہلے پوچھتا ہے، پہلے یہ نہیں اس کو کہ مسلمان ہے، نہیں، کتنے دے ہو جی، کہاں کے آئے سے آئے ہو؟ مسلمان بعد میں، پہلے جو ہے خاندان قبیلہ علاقے کا ہوتا ہے. آج بھی دین کی برکت ہے، دین کی آج بھی برکت ہے کہ یہ چیز ثانوی حیثیت رکھتی ہے. ہاں، انکار نہیں ہے، یہ تعارف کے لیے ہے بے شک، لیکن اولیت جو ہے ایمان اور مسلمان ہونا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر غزوہ سے سفر تھا، کچھ لوگ بیٹھے تھے، فرمایا کیا من القوم، تمہاری قوم کیا ہے؟ انہیں کہا کہ انہوں نے کیا کہا، نہنو پٹھانون، یہ نہنو سرائکی یون، نہنو پنجابی یون، یہی کہا، نہیں، نہنو المسلمون، سبحان اللہ، ہم مسلمان ہیں. ہاں بے شک زبان ہے، کسی کی زبان کا مذاق اڑانا یہ اللہ کی نشانی ہے. میرے مرشد نے فرمایا جو اللہ کی نشانی کے مذاق اڑائے گا وہ اپنے ایمان کی خیر مچائے، خیر منائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زبان تو اختلاف، یہ رنگ اور زبان کے اختلاف ہے، یہ پہچان کے لیے، کوئی اس میں وہ نہیں، لیکن اصل اولیت جو چیز ہے وہ مسلمان ہونا ہے، ایمان ہے اصل چیز. ہم نے جب سے دیکھیے، جب دو بھائی، چار بھائی، باپ سے ان کا رشتہ مضبوط رہتا ہے نا، تو بھائی آپس میں مل کے رہتے ہیں، اور جب باپ کی نافرمانی، باپ سے ہٹتے ہیں، بھائیوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو جب تک ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا تو مسلمان اس وقت تک کیا تھے، ایک تھے. اور جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جھوٹا، اب تو فلاں بولتا ہے، تو فلاں بولتا ہے، اس نے صوبہ لیا، ہمیں بھی صوبہ چاہیے. نتیجہ کیا ہے، مسلمان مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے، چاہے وہ ہمارا شہر ہو، اول نمبر آگے ہو، یا کوئی پاکستان کا، کسی جگہ نہیں محفوظ. کہ دیکھیے جی، قومیت کا زہر گلاب ہے. آج مسلمان مسلمان کے حیثیت سے نہیں، بلکہ علاقے، قبیلے، رنگ اور زبان کے حیثیت سے ملتا ہے. تو میرے دوستو، جب انسان کیا فرمایا کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا کرنے کو آئے تھے، کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر پر در چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. حساب کے حساب کی ایسے زندگی گزاری. کیوں صاحب، پوچھا جائے گا نا کہ کیسے کمایا، یہ پوچھا جائے گا. جوانی کہاں گزاری، زندگی کیسے گزاری، مال کہاں خرچ کیا، کہ جی شادیوں میں لاکھوں روپے، ناچنے والیاں بھی بلوائی، دور دور سے لاکھوں روپے خرچے ہو رہے ہیں، برادری کو خوش کرنے کے لیے سب ہے، لیکن اگر مسجد مدرسے والا کوئی مانگ لے، کوئی کہہ دے اور جی آج کل تو بڑی کڑکی ہے، یا دے دیا 200 روپے دے دیے. اور ایک صاحب نے ایک مولوی صاحب کو چندہ دیا 1000 روپیہ، 5 سال کے بعد پوچھا، مولانا صاحب ختم ہو گئے یا کچھ اور دے دو؟ یہ عالم کہ اگر ختم ہو گئے تو ختم ہو گئے، یعنی ابھی کام چل رہا ہے، یا کچھ اور دے دوں. یہ عالم. اور وہی شادی ہوگی، لاکھوں روپے ناچنے گانے فضولیات میں خرچ ہوگی. کیوں جناب، کس کا فائدہ ہے؟ انسان یہ رسمیں کرے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، اگر اپنی بیٹی کو سونا بنا دے، اس کو زمین لے کر دے دے، اس میں بھی فائدہ ہے کہ چلو اپنی بیٹی کے پاس جا رہا ہے. جس برادری کو خوش کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں، وہ تو بس اپنا ٹڑ بھرنا، ٹڑ بھرنا. کیا سرائکی میں بھی ٹڑ بولتے ہیں؟ سر وہ آئے، کھائے پیے اور بس چل پڑے. اب بعد میں کچھ بھی ہو، کوئی تکلیف ہو، کچھ گزرے، کون کام آتا ہے؟ قرضہ لے کر. مقروض کی جو دعوت ہے وہ مکروہ ہے، مقروض کی دعوت مکروہ ہے. یعنی جو آدمی قرضدار ہو، اس کی دعوت کھانا ناپسندیدہ ہے، کہ اتنا پیسہ وہ اپنا قرض اتارنے میں ادا کرے. اور ولیمہ قرضہ لے کر کرنا، اور پھر وہ بھی سود پر، یعنی ولیمے کے لیے قرضہ لینا اور وہ بھی سود پر، قرضہ لینا یہ خود ناپسندیدہ، اور پھر وہ سود پر، یہ ڈبل، وہ برکت نہیں ہے اس کی. تو کیا ایک گواہ جو ہے، وہ ایک گواہ کیا ہے کہ انسان صحیح اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے، اور دوسرا گواہ جو ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ جو ہمارے فرشتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ جانتے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو، ان کو خبر ہے کہ دیکھو کیا کرتے ہیں. یہ بندہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنی مہربانی کی. لیکن اس کو دیکھو تنہائیوں میں چھپ چھپ کر فلمیں دیکھ رہا ہے, موبائلوں کے اندر تصویریں فلمیں ڈالی گئی, اور چھپ چھپ کر چادر اوڑھ کر جو ہے ہاتھ میں تسبیح نکالی ہوئی اور چادر اوڑھ کر فلمیں دیکھ رہے, اور موبائلوں میں تصویریں نامحرموں کی بھری ہوئی ہے, خالہ داد چچا داد وغیرہ وغیرہ, اپنے بیوی بچوں کی تصویریں, مرد ہو یا عورت موبائل دیکھ رہے تو حیران کی ہو جاتی کہ یہ عجیب تماشا کہ اس میں اندر گانے فلمیں تصویریں. غریبوں کی بھی تصویریں ہوتی ہیں, کیوں جی غریبوں سے ذرا ہمدردی پیدا ہوتی ہے, یہ بےچارے جن کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں. یہ عالم مسلمان کے موبائل کا یہ عالم ہے, اور جی پیسے دے دے کے بھروا رہے. تو میرے پیارے دوستوں یہ فرشتے جانتے ہیں, دو گواہ ہو گئے. نمبر تین گواہ, تیسرا جو گواہ ہے وہ اخرجت الارض اثقالها, زمین اپنے بوجھ کو نکالے گی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعمال زمین پر ہوتے ہیں یہ سب اپنے بوجھ کو نکالے گی بتائے گی. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا, امام نووی رحمۃ اللہ نے مسلم شریف کی شرح میں فرمایا, جس زمین پر گناہ ہو, بد نظری ہو یا کوئی گناہ کرو, آگے مت بڑھو جب تک اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگ لو, تاکہ کل قیامت کے دن وہ زمین گواہ بھی دے دے, یہ بھی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ گناہ تو کیا تھا لیکن معافی بھی مانگ لی تھی. تین گواہ, اور چوتھا گواہ کیا ہے, یہی ہاتھ پاؤں آدھا, انہیں کو تو مدد دلاتے نا کہ بازار میں گزرتے گزرتے کسی عورت کو کونی مار دی, وہ صدارت مل گئی پاکستان کی, اتنا مزہ کونی مار دی, ہاتھ کچھ لگا دیا خوش ہیں میں نے ہاتھ لگا دیا, عجیب تماشا, چکر مار دی, جان بوجھ کر ایسی جگہ گھسیں گے کہ جہاں پر رش زیادہ ہو تو ذرا اپنی ماں بہن کو ذرا ٹکر بھی لگاتے ہوئے جائیں. ہماری ماں بہن ہی تو ہے جی, یہ ہماری ماں بہن ہے, اور اپنی ماں بہن کے ساتھ ہم یہ حرکت کر رہے ہیں, اس سے پتا چلے کہ منہ بولا بھائی اور منہ بولی بہن کیا ہوتی ہے, کہ اپنی سگی بہن کہے کہ بھیا ذرا وہ سامان لا دو میں ابھی بہت تھکا ہوا ہوں, منہ بولی بہن بولے پھر تو دیکھیں موٹر سائیکل پر بٹھا کر یہاں سے احمد پور شرکیا بھی لے جائیں گے, تو پتا چلا نفس میں کچھ گڑبڑ ہے, وہ منہ بولی بہن نہیں ہے, گڑبڑ کا معاملہ ہے, نہ منہ بولی بہن ہے نہ منہ بولا بیٹا ہے, اس سے بھی پردہ ہے, یہ منہ بولا جو کچھ بھی ہو بیٹا ہو اس سے پردہ ہے, اسی طرح سے بھائی کی بیوی سے پردہ ہے. عورت اپنے دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نہیں جا سکتی کہ بھابھی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کے لے جا رہے ہیں, وہ نہیں جا سکتی, اہتمام ہی نہیں ہے ان چیزوں کا, فکر ہی نہیں ہے. تو جن آزاد کو ہم لذت دے رہے ہیں آنکھوں سے خوش ہو رہے ہیں, آج تو یہ ڈیزائن دیکھو میری فیوریٹ اداکارے کی نئی فلم آئی ہے وہ بھی دیکھ لی, تصویریں رکھی ہوئی ہیں موبائل میں کمپیوٹر میں جیبوں میں اور دل میں الگ, اور فلم دیکھی اب وہ رات میں خیالات پکا رہے ہیں خود ہی کہ میں ہیرو بن گیا اور وہ ہیروئن ہے, پہلے تو بول لے, یہ سنا نا وہ ایک آدمی تھا نا معرومی نے لکھا, ایک آدمی بانسری بجا رہا تھا, جائز نہیں ہے بھائی, مثال سمجھا رہے ہیں, اس کی ہوا کھل گئی تو بانسری نیچے لگا دی پہلے تو بول لے. جن آزا کو ہم لذت اور مزہ دے رہے ہیں ہاتھ پاؤں دل میں خیالات پکا پکا کر پاؤں گلی کے چکر لگا رہے ہیں, ہاتھوں سے چھو رہے ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کانوں سے خوب غور سے سن رہے ہیں, حرام بوسے بازی کے لیے تیار ہیں, چھپ چھپ کر بوسے لے رہے ہیں بچے اور بچیوں کے کہ ہائے بڑی پیاری بچی ہے, اور یہ کہہ کر اس کے چما لے رہے ہیں, اور نفس کو پتا ہے میں کیا گڑبڑ کر رہا ہوں, وہ چھوٹے لڑکوں کا بہانے بہانے سے گود میں بٹھا کر دودھ پتی چائے پلا کر اور اس کے لے رہا ہے چمے حرام بوسے بازی, سب ہم جانتے ہیں یہ آزا, یہ سب گواہی دیں گے, منہ پر مہر لگے گی اور یہ آزا بولیں گے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ آزا کیسے بولیں گے, ہے نا, یہ آزا کیسے بولیں گے, ہم زبان سے کیسے بولتے, اگر زبانی سے بولنا ہوتا تو کتنے دنیا میں لوگ ہیں جن کے پاس زبان ہے وہ بول نہیں سکتے, دادا یہ زبان نہیں بولتی, اللہ تعالیٰ اس سے بلواتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ اس زبان سے بلواتا ہے وہ ہاتھوں سے بھی بلوا سکتا ہے. دادا آپ دیکھیے جو گونگے لوگ ہیں وہ ہاتھوں سے بولتے ہیں, پورے اشارے کرتے ہیں, چھوڑ. سب عاشق اور آنکھوں سے بھی باتیں ہوتی ہیں. کیوں جناب آنکھوں سے باتیں نہیں ہوتی ہیں؟ پوری باتیں ہو رہی ہیں آنکھوں سے بھی. بچے کو بھی باپ بولتے ہیں. صاحب آپ باتیں ہو رہی ہیں آنکھوں سے نہیں؟ اور حسینوں کو تو دیکھ کر بڑے بڑے کو دیکھیے کہ سب آنکھیں مار رہے ہوتے بازار میں. جی شکل دیکھے تو کیسی اور حرکتیں دیکھے تو کیسی اور بھی کیا کیا اشارے کر رہے ہوتے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے. یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ زبان سے اور ہونٹوں سے جو اشارے کر کر کے کر رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کسی کو پتا نہیں ہے. سب کو خبر ہوتی ہے اس کی اس بے وقوفی اور احمقانہ حرکت کی. اور یہ سمجھتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے نا کہ میں اس عورت کو دیکھ کر کیا اشارے کر رہا ہوں جن نظروں سے دیکھ رہا ہوں. دیکھیے اگر ہمیں کوئی محبت سے دیکھے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ غصے سے دیکھے تو بھی پتا چل جاتا ہے. ایک چھوٹے سے بچے کو پتا چل جاتا ہے کہ میرا باپ آج غصے میں ہے, لگتا ہے اس کی بکری ٹھیک نہیں ہوئی ہے. بیوی کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ آج کب خاص کے بعد آئے ہوگا آج کہ ہمارا دماغ کھائے گا. اور ایک مسئلہ اور بھی دیکھیے, بیویوں کی پٹائی کرنا, بیویوں کی پٹائی کرنا یہ بہت بے غیرتی کی چیز ہے, بے انتہا درجے کی بزدلی اور بے غیرتی ہے. بیویوں کی پٹائی کرنا اس کا نام غیرت اور مردانگی رکھنا یہ تو حماقت ہے. اگر غلطی دیکھیے ہماری بیٹی ہے وہ اس دن پتا چلتا ہے, اس وقت پتا چلتا ہے باپ کو. پہلے تو بیوی کی پٹائی کی, جب بیٹی پٹ کے آتی ہے نا پھر باپ مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے, مولانا صاحب تعویذ دے دو میرا داماد بہت ظالم ہے. جب اپنا وقت تھا اس وقت تعویذ کیوں نہ لیا کہ جی تعویذ لو مزاج کو ٹھنڈا کرے. لیکن عورتیں کی بھی ذمہ ہے کہ اپنے شوہروں کی خدمت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھے, تو خوش کریں کہ ان کی خوشی اللہ کی خوشی ہے. اور مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کے اگر کبھی کہہ دے میں بیمار ہوں تو خود کھانا پکا لیں, نہیں آتا بازار سے لے آئیں, لیکن اس کی بھی بیماری کے خیال کریں. یہ بات کہنا ہاں ہاں تو چکر دے رہی ہے یہ مردوں کو بہت عادت ہے. اور دوسری چیز یہ کہ دوسری شادی کا تانا دینا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا اور یہ اور وہ, ذرا سوچ لو کسی دن بیوی یہ ہمیں کہہ دے تو مرے گا نا میں دوسری شادی کروں گی, پھر کتنا پھر ہماری غیرت پہ کیا گزرے گی ہے نا, پھر ہمیں پتا چلے گا. ایک دن وہ اگر یہ کہہ دے ہاں تو بھی تو مر میں بھی دوسری شادی کروں گی, پھر ہمیں پتا چلے گا ہم کتنے بڑے غیرت مند ہیں. ذرا سوچنا چاہیے, وہ بھی انسان ہے. لیکن عورتوں کو بھی چاہیے اپنے ماں باپ کی خدمت کو, علم دین کو پڑھنے کا بہانہ بنا کر ماں باپ کی خدمت کو چھوڑ دینا یا شوہر کی خدمت کو چھوڑ دینا یہ ظلم ہے اور یہ بالکل جائز نہیں ہے. کہ پتا چلا جی علم دین پڑھنے کا بہانہ بنایا, ماں باپ کی خدمت کا نام ہی نہیں ہے, ہر وقت چکر بازی میں مشغول. یا شوہر کی خدمت اس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھیں. یہ محبت شوہر کو بھی چاہیے آرام سے رکھے بیوی کو, مارے نہیں. تو جن اعضا کو ہم دے رہے ہیں یہی اعضا ہمارے خلاف گواہی دیں گے. دیکھیے گال موجود ہے, گال سے پوچھے کی گل ہے, گال سے گل پوچھے کہ یہ بات کیوں نہیں بن رہی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور صورت کیوں نہیں بن رہی ہے, گل پوچھے تو پتا چلا کہ کوئی کیڑا لگا ہوا ہے. زمین میں غلہ نہیں اگتا نا تو کوئی جراثیم آ جاتے ہیں. اب یہ کیا کرے, ان جراثیم کو مارنے کی دوا لے. یہ دوا کہاں ملے گی؟ صحبت اہل اللہ سے. یہ جراثیم کچھ دوا ملتی ہے, ہمت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ مردوں کے لیے واجب, ہمت کر لے. رہی شادی کی بات تو داڑھی والوں کی بھی تو شادی ہوتی کہ نہیں ہوتی, بلکہ لوگ بتاتے ہیں ان کی شادی پہلے ہو جاتی ہے, ایسا ہی ہے. تو کیوں, اس کا مطلب وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں, کیونکہ داڑھی کے لیے تو شادی کے لیے تو بلوغت شرط ہے نا. سر میرے دوستو یہ نہ سوچے شادی اللہ تعالیٰ کرائیں گے, رزق اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. مخلوق کو خوش کرنا, اپنے نفس کو خوش کرنا, خاندان برادری کو خوش کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا یہ عقل مندی ہے. داڑھی رکھ لے, ایک مٹھی داڑھی اللہ تعالیٰ کو خوش کر لے, نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو خوش کر لے. ایک بزرگ فرماتے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کیا لائے, فرماتے کہ میں اپنی چہرہ داڑھی پکڑ کر یہ شعر پیش کروں گا, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میسج بھیجتے ہیں دوسرے کو کہ دیکھو فلاں نے گستاخی کی ہے, فلاں جگہ کارٹون اور بنائے, سب لوگ مسلمانوں کی غیرت ہے. تو کیا داڑھی کیا منڈانا یہ بے غیرتی نہیں ہے؟ یہ بھی تو شکل بنائی، کیسے کارٹون بنایا، یعنی وہاں انہوں نے کارٹون بنایا، ادھر ہم نے کارٹون بنایا، معاملہ برابر ہو گیا. ہمارا ہم کون سا، ہم سنتوں کا تو ہم بھی مذاق اڑاتے ہیں. ایک آدمی سنت کے مطابق شادی کرنا چاہے، پھر دیکھیے برادری کا حال، ولیمہ میں کون کر سکتا ہے سنت کے مطابق؟ پھر دیکھیے سارے بولیں گے ارے میاں یہ کیا زمانے کو تم فوجگی شادی کی سنت کے مطابق کرنا مشکل ہے کہ برادری کو چاول کھلانا ضروری ہے، کیا عالم ہے؟ تو ہم بھی تو سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے خلاف بھی بائیک آؤٹ ہونا چاہیے. کتنا ہم لکھتے ہیں بائیک آؤٹ کرو، اس کو بھیجو، غیرت ہے اور یہ احتجاج کرو، اور ہمارا عمل کیا ہے کہ ہماری صورت، ہماری سیرت، ہمارا عمل اذان ہو رہی ہے مسجد سے باہر کھڑے میں، ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا رہا تھا، ایک ایک چیز. کیوں جناب؟ تو ضرورت ہے داڑھی ہمت کر لیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھی روزانہ گالوں کو کھرچنے سے نجات مل جائے گی، روزانہ گالوں کو کھرچنے سے نجات. کہ میرے مرشد فرماتے ہیں خاص نرم نرم پھول جیسے گال کو کھرچ رہا ہے لوہے کے بلیڈ سے، اور ایک کوٹ، پھر دوسرا کوٹ، پھر تیسرا کھوٹی اکھاڑ کوٹ، پھر ہاتھ بھی پھیر کے دیکھ رہے ہیں. پھر وہ رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا پپو یار تنگ نہ کر. ہمت کر لے ہم کام آئے گی عقل. میرے مرشد فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا سوال فرما لیا کہ میری شکل میں تجھے کیا خرابی نظر آئی ہے امتی کہ تُو نے میری شکل جیسی شکل نہ بنائی. وہ بزرگ فرماتے تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. تو آپ چوتھا گواہ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم انک عفوون. اب وہ چار گواہ کی بات کی نا، اس کو یاد رکھیے گا، اس کا تعلق ہے. یہ چار گواہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا انک عفوون کہ اللہ آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں، کثیر العفو ہیں، یعنی اگر ہمارے گناہ زیادہ ہوں تو بھی معاف فرمانے والے، اگر زیادہ مدت تک گناہ کریں تو بھی معاف فرمانے والے. یعنی ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، وہ معاف فرماتے فرماتے نہیں تھکتے. سبحان اللہ. عفون کے معنی محبون کے ہیں، عفون کے معنی محبون کے ہیں، عفون کے معنی محبون کے ہیں. میرے مرشد نے فرمایا کیا مطلب کہ امحو آثار ذنوبنا، یعنی ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے. اب وہ کیا نشانات؟ اعمال نامہ، کرامن کاتبین، اور زمین، اور ہمارے اعضا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے اذا تاب العبد انس اللہ حفظہ، کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے، اس کے جوارے اعضا سے وہ تمام جو ہے ان کو بھلا دیتے ہیں. انس اللہ حفظہ و جواریہ الحدیث، وہ بھلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سچی توبہ جب کر لیتے. لیکن سچی توبہ کی کیا مانے؟ ایسا نہیں ایک عورت کو دیکھا توبہ استغفر اللہ، کیسی عورت ہے بے پردہ گھومتی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اچھا یہ بھی بے پردہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس توبہ کو تو خود توبہ کی ضرورت ہے، یہ تو مذاق ہو رہا ہے. ارے مولانا صاحب دیکھیے دیکھیے کیسی عورتیں بے پردہ گھوم، توبہ توبہ تو کیسی ننگی گھوم رہی ہیں استغفر اللہ استغفر. اب استغفر اللہ بھی ہے دیکھے بھی جائے. ارے مولانا صاحب کیا بتائیں توبہ توبہ توبہ، ٹی وی پہ فلمیں اتنی ننگی آتی ہیں استغفر اللہ اتنے ننگے پروگرام مولانا صاحب میں نے خود دیکھا ہے، ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، ایسی ننگی فلمیں ہوتی ہیں استغفر اللہ توبہ 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 توبہ، دیکھے بھی جا رہے ہیں توبہ بھی کیے جا رہے ہیں. عجیب توبہ ہے. تو یہ توبہ نہیں، سچی توبہ کیا ہے کہ اس گناہ سے الگ ہو جائے. جیسے داڑھی رکھ لی بس ماشاءاللہ چھوڑ دیا، یہ داڑھی کسی مولوی سے کھینچوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ مولانا صاحب میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں ذرا کنڈا ڈال کے اس کو بھی کھینچ لو. ہاں بجلی کا کنڈا تو ڈالوں گا لیکن اس کی کنڈے کی ضرورت نہیں ہے. اور بجلی والے بھی بڑے ہوشیار ہیں، فتوا لیا انہوں نے کہ بجلی چرانا جرم ہے کہ کیا ہے، یہ فتوا لیا ہمارے یہاں انہوں نے فتوا ہے جی چھاپا جی جرم ہے بجلی چرانا. ذرا ان بجلی والوں سے یہ بھی پوچھے کہ جو تم 10 گھروں پر ایک بڑا میٹر لگا دیتے ہو پھر جو فرق آتا ہے وہ سب سے وصول کرتے ہو، چوری ایک کرتا ہے وصول 9 سے کرتے ہو، یہ کون سا، اس پر بھی فتوا لو ذرا. آپ کے ہوتا ہے نا وہ پورے محلے کا ایک بڑا میٹر الگ ہوتا ہے، پھر وہ دونوں کو ملاتے ہیں، فلیٹ ہے تو فلیٹوں میں ایسا،
محلے میں ایسا ہر گھر کا میٹر الگ پھر ایک بڑا میٹر الگ پھر دونوں کے آپس میں ملاتے ہیں یونٹ برابر ہو تو ٹھیک ہے ورنہ جو بچت ہوتی ہے وہ سب پہ ملا کے ڈال دیتے ہیں. تو ہم سے پوچھے یہ بھی فتوا لو ذرا اپنے مطلب کا تو فتوا لے لیا اور جو مظلوموں کے ساتھ ظلم ہے یہ بھی ظلم ہے ان ظالموں کا. اور کرامت عجیب ہے بجلی نہیں ہوتی بل پورا ہوتا ہے کرامت ہے یہ اس کو کہتے ہیں کرامت. تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو ہو ایسا عجیب عالم. تو میرے پیارے دوستوں افون کے معنی محبون کے یعنی ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیے اور اللہ آپ ایسے پیارے ہیں بندوں کے گناہوں کو نشان کو مٹانے والے ہیں. یعنی ایک بندے دیکھیں اتنے داڑھی رکھ لی کتنے لوگ ایسے ہیں جو داڑھی رکھتے ہیں جن کو نہیں پتا ان کی داڑھی نہیں تھی وہ سمجھتے ہی ان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ اس نے کبھی داڑھی منڈائی بھی ہے. ایسا نشان ہے نا زبردست سبحان اللہ. لہذا گناہ ختم بس ختم نشان مٹ گیا. اب وہی بندہ جو پہلے فلم وی سی آر لے کر آ رہے سب کو دکھا رہے اب وہ کیا ہے اپنے گھر میں واز رکھ رہا ہے کہ کہہ رہے چلو یار واز کا انتظام چلو وہاں پہ ایک اللہ والے آئے ہیں ان کے غلام آئے ہیں چلو واز کے لیے چلیں. سبحان اللہ. پہلے جو فلمیں دکھا رہا تھا جانے اور سب یہ پروگرام کر رہا ہے اب وہ واز کے پروگرام کر رہا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے نشانات کو مٹا رہا ہے. پہلے گانے گا رہا تھا اب تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے. پہلے لیلا کی گلی کے چکر لگا رہا تھا اب جو ہے وہ مولا کی گلی کے چکر طواف کر رہا ہے تلبیہ پڑھ رہا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ. تو عفوون کے معنی کثیر الاف یعنی کثیر الاف یعنی کتنے ہی گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے اور ہم گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے فرماتے نہیں تھکتے. اور کریم ان کے معنی جو نالائق کو لائق بناتے ہیں نالائق کو لائق بناتے ہیں. تو آگے کیا فرمائے تحب العفو اور معاف فرمانے کا یہ جو آپ کا عمل ہے نا یہ آپ کا جو معاف فرمانے کا عمل ہے یہ آپ کا پسندیدہ عمل ہے. دیکھو ابھی حرکت کچھ نہ کریں نا صبر کر جائیں بس ختم مضمون ہو رہا ہے لیکن اس سے اس کو اٹھا کے گود میں رکھ لیں. معاف فرمانے کا تحب العفو یعنی یہ معاف کرنے کا جو عمل ہے آپ کا پسندیدہ عمل ہے جس کو میرے مرشد نے فرمایا کہ آپ کا پسندیدہ شکار ہے اللہ اکبر. کہ گنہگار بندوں کو معاف کرنا گنہگار بندوں کو معاف کرنا اللہ تعالیٰ آپ کا پسندیدہ عمل ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے تحب العفو ہے انت تحب ظہور صفت العفو یعنی صفت عفو اپنی معافی کی صفت کا ظہور کرنا بندوں پر جاری کرنا اللہ میاں کو بہت پسند ہے. تب کیا کیجئے جب ہماری پسندیدہ چیز سامنے آتی ہے نا فوراً اگر بھوک نہ بھی لگی ہو کھانا کھا بھی چکے ہو اگر چکن کڑھائی سامنے آ گئی دوبارہ کھائیں گے. آم ایک دفعہ کھلا دیں بعد میں دوبارہ آ جائیں دوبارہ کھاتے ہیں چلو کوئی نہیں. ہاں اللہ میاں آپ کی پسندیدہ ڈش آ گئی. کیا گنہگار بندہ یہ آپ کا پسندیدہ شکار ہے کہ گنہگار بندہ جب اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو یہ آپ کو اس کو معاف فرمانا بڑا پسند ہے. زیادہ ہم اپنے گناہوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں فاعفو عنی جلدی کیجئے ہم قلم عفو پھیر دیجئے ہمارے جرموں کو ہمارے گناہوں کو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. یہ مضمون عطا فرمایا سرکاری مضمون اور سرکاری کاغذ پر درخواست آئی ڈی کارڈ ہو یا پاسپورٹ ہو یا حکومت کا کوئی ہو وہ سرکاری درخواست پر قبول ہوتا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکاری جو ہے فارم دے دیا کہ یہ دعا مانگو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اور کیسے مانگو وہ 100 قتل کا مجرم تھا وہ اللہ والوں کی بستی کی طرف چلا ابھی پہنچا نہیں تھا کہ موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 100 قتل کے جرم کو معاف فرما دیا. مشہور حدیث شریف ہے کسی اللہ والے کے پاس ہے وہاں جا کر جہاں اللہ والے رہتے ہو تمنا ہے کہ ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشی ہوتی اور تمنا ستاروں کو ہے کہ ہوتے میرے آنسو اور حضرت کے احکشا کو ہے کہ میری آستی ہوتی وہاں رہتے جہاں دودھ فغا کا آسماں ہوتا اور وہاں بستے جہاں خاکسترے دل کی زمین ہوتی جہاں کوئی اللہ والا رہتا ہو میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. میرے مرشد کے اشعار ہیں کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا.
لہذا جہاں اللہ والے ہوں ان سے دعا کرائے اور ان وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, تو 100 قتل کے جرم جس طرح اس کا معاف ہوا تھا, تو ہمارے معافی کا یہ مضمون وہیں جا کر خود بھی مانگے اور اللہ والوں سے بھی دعا کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے, ہماری گناہوں کی عادت چھوٹ جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری خطا و غلطی کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اب دعا کر لیتے ہیں نا, پھر اس کے بعد کتابیں انشاءاللہ حضرات حاصل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے کریم مالک, ہم سب کو معاف فرما دیجئے, ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما, بڑے گناہوں کو معاف فرما, دن کی روشنی کے گناہوں کو معاف فرما, رات کے اندھیروں کے گناہوں کو معاف فرما, جلوت کے گناہوں کو معاف فرما, تنہائی اور خلوت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے کریم مالک, قلم عفو ہمارے گناہوں پر پھیر دیجئے, ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے. آپ نے جو ہمیں ہمت عطا فرمائی گناہ چھوڑنے کی, اس ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت اللہ عطا فرما دیجئے. اپنے کرم سے یا اللہ ہماری جانوں کو اپنی ایسی محبت, ایسی قرب, ایسی لذت اور مزہ عطا فرما کہ ہر لمحہ سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کرے. یا اللہ اپنے اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما اور ان سے آپ کی محبت سیکھنے کی توفیق عطا فرما, شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور اے کریم مالک, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, اہل مرض کو اہل شفا بنا, ہم سب کو رزق حلال عافیت و فراوانی کے ساتھ عطا فرما, ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اللہ حوالہ بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے دوستوں کو, ہمارے احباب کو اللہ حوالہ بنا دیجئے, سارے عالم کے مسلمانوں کو نیک صالح اللہ والا بنا دیجئے. اور یا اللہ سلامتی ایمان, سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے اور سلامتی ایمان, سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی محبت کا اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمت.